السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. هن لباس لكم وأنتم لباس لهن. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. محترم حاضرین، معزز سامعین، اللہ رب العالمین کا احسان عظیم ہے جس نے ہمیں اور آپ کو اپنی کیسی کیسی نعمتوں سے مالا مال فرما رکھا ہے. اس رب کریم کا سب سے بڑا انعام تو یہ زندگی ہے کہ زندگی کی نعمت سے اس نے ہمیں مالا مال رکھا ہے، صحت کی نعمت عطا فرمائی، ایمان عطا فرمایا، اپنے دربار کی حاضری عطا فرمائی، بے شمار انعامات روحانی اور مادی اللہ تعالیٰ کے شب و روز ہم پر ہوتے رہتے ہیں. دل کی گہرائی سے اللہ تعالیٰ کی ہر ہر نعمت پر شکر ادا کر لیا جائے تو نعمت میں ترقی نصیب ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ کی نعمتوں میں سے عظیم الشان نعمت اس دیواجی زندگی ہے جس پر آپ حضرات گزشتہ چند نشستوں سے مضامین سماعت فرما رہے ہیں. اللہ تعالیٰ نے اس رشتے کو اپنی نشانیوں میں سے عظیم نشانی قرار دیا ہے کہ ہم نے تمہیں جوڑی جوڑی بنایا، گھریلو نظام عطا فرمایا. یہ وہ رشتہ ہے جس میں محبت بھی ہے، اپنائیت بھی ہے، ہمدردی بھی ہے، اور اس کے اندر سکون اور قرار بھی ہے. وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا. اس کی عظیم الشان نشانیوں میں سے ایک عظیم نشانی یہ ہے کہ تمہیں جوڑی بنایا اور تمہیں ایسا رشتہ عطا فرمایا کہ جس کے ذریعے سے لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا، تم سکون اور قرار اور اطمینان حاصل کر سکو. وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً، اور تمہاری اس جوڑی کے درمیان ہم نے محبت اور ہمدردی کے رشتے رکھے. یہ بڑا ہی پیار بھرا رشتہ ہے، محبتوں کو پیدا کرنے والا رشتہ ہے. اگر اس رشتے کو صحیح سے برقرار رکھا جائے تو گھر انسان کا جنت بن جاتا ہے. گزشتہ مضامین میں آپ حضرات نے سماعت فرمایا کہ اگر گھر کی زندگی انسان کی چین اور سکون والی ہو تو باہر کی زندگی اور بھی زیادہ اطمینان بخش ہوتی ہے. گھر کی زندگی انسان کی اجیرن ہو، گھر انسان کا جہنم بنا ہوا ہو، تو باہر کے سارے چین اور سکون وہ بے فائدہ دکھائی دیتے ہیں. گھریلو زندگی میں ظاہر ہے کہ ایک طویل عرصہ گزرتا ہے، سال ہا سال انسان اپنی رفیق حیات کے ساتھ زندگی بسر کرتا ہے، مزاجوں میں کبھی فرق ہوتا ہے، زندگی میں نشیب و فراز آتے ہیں، بسا اوقات اختلافات بھی ہو جاتے ہیں، ناچاقی بھی ہو جاتی ہے، لڑائی جھگڑے بھی ہو جاتے ہیں. لیکن اس چیز کو مزید ترقی نہ دی جائے، مزید چھوٹی بات کو بڑا نہ بنایا جائے، گھروں میں اختلاف، گھریلو اختلافات، یہ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی سنت رہی ہے. ایک موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی ازواج مطہرہ سے روٹ گئے. 40 دن تک آپ نے مسجد نبوی میں اپنا ڈیرہ جمع لیا. ازواج مطہرات میں کہرام بپا ہو گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ناراض ہو کے ہمارے گھروں سے ہمیں چھوڑ کر مسجد میں قیام اختیار فرما چکے ہیں. ایک ہلچل مچ گئی، کہرام برپا ہو گیا، یہاں تک کہ سب کے سب ازواج مطہرات نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو منایا. آپ کی لخت جگر نور نظر حضرت فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا، جو جنت کی خواتین کی سردار ہیں، ایک دن آپ ان کے پاس تشریف لائے تو دیکھا کہ صاحبزادی رنجیدہ اور اداس ہیں. پوچھا کہ کیا بات ہے؟ بتانے لگیں کہ حضرت علی ناراض ہو کے مجھ سے چلے گئے، آپس میں ہماری کچھ نوک جھونک ہوئی، تو تمہیں میں ہو گئی، وہ ناراض ہو کے چلے گئے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے باپ ہونے کا اور ادھر سے حضرت علی کے سسر ہونے کا کردار ادا کیا، بجائے یہ کہ آپ کھود کرید کرتے، تفتیش کرتے کہ کس بات پہ لڑائی ہوئی، کون غلطی پر تھا، کس کی غلطی تھی، کون حق پر تھا. آپ نے فرمایا کہ اچھا، صرف اتنی بات پتہ ہوئی کہ علی ناراض ہو کے روٹ کے گھر سے باہر چلے گئے، تشریف لائے مسجد نبوی میں تلاش کیا تو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو دیکھا کہ مسجد نبوی کی مٹی پر لیٹے ہوئے سو رہے ہیں. آپ کا لباس ہٹا ہوا تھا تو بدن مبارک براہ راست مٹی پر لگا ہوا تھا. آ کر بڑے پیار بھرے انداز میں ارشاد فرمایا، قم یا ابا تراب، ارے او مٹی والے اٹھو. بڑے پیار بھرے انداز میں ابو تراب مٹی والے، کیونکہ مٹی میں بدن غبار آلود ہوا ہوا تھا. اٹھایا، نہیں پوچھا کہ کس بات پہ ناراض ہو، کیا جھگڑا تھا، کیا لڑائی تھی، ہاتھ پکڑا سیدھے گھر میں لے آئے. حضرت فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں پہنچ کر لیٹ گئے. ایک طرف صاحبزادی کو لٹایا، ایک طرف حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لٹایا، اور پیٹ پر صاحبزادی کا ہاتھ رکھا اور اس پر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہاتھ رکھا اور اوپر اپنا ہاتھ رکھا. فرمایا، تم دونوں کہو کہ ہم دونوں کی صلح ہو گئی. دونوں نے کہا کہ ہماری صلح ہوئی. بس اٹھے، مبارکباد پیش کی، ساری رنجشیں ایک لمحے میں ختم کرا دی. اب اگر تفتیش کرتے کہ کس بات پہ لڑائی ہوئی، بات آگے اور بگڑ جاتی ہے، معاملہ اور طول پکڑ جاتا ہے. لیکن ایسے پیار بھرے انداز میں ہاتھ پہ ہاتھ رکھے اور پھر اوپر اس کے اوپر اپنا ہاتھ رکھے، فرما دیا کہ کہو دونوں کہ ہماری صلح ہوئی. ایک موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی بڑے لاڈ پیار سے رہتی تھی، بڑی چہیتی اور بڑی لاڈلی زوجہ محترمہ تھی. کسی بات پہ نوک جھونک ہو گئی، گرما گرمی ہو گئی، تو گرما گرمی چل رہی تھی. اسی دوران حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لے آئے، دیکھا تو صاحبزادی آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو امام الانبیاء ہیں ان کے سامنے غصے میں ہیں اور اونچی آواز سے بات کر رہی ہیں اور بیوی ہونے کے ناطے اپنے شوہر سے لڑ رہی ہیں. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ دیکھ کر دنگ رہ گئے کہ میری بیٹی اتنی جرأت کر رہی ہے اور گستاخی کر رہی ہے. فوراً آگے بڑھے، جھپٹ کر اپنی بیٹی پر ہاتھ اٹھایا کہ مارتے اور چپ کرانے کے لیے آگے جھپٹے. اتنے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیچ میں آ گئے، فرمایا آپ ہٹ جائیں، یہ ہم دونوں میاں بیوی کا معاملہ ہے، آپ بیچ سے ہٹ جائیں. حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ رک گئے، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی سہم گئیں کہ والد کا ہاتھ اٹھا لیکن پڑھتے پڑھتے رک گیا. حضرت صدیق اکبر کو آپ نے ٹھنڈا کیا. جب رخصت ہو گئے، آپ نے مسکرا کر پوچھا، عائشہ بتاؤ کیسے بچایا؟ پٹتے پٹتے رہ گئیں، سارا غصہ کافور ہو گیا، ہنس دی. تو یہ چیزیں نشیب و فراز آتے ہیں، لیکن کامیاب زندگی اس انسان کی ہے جو چھوٹی موٹی باتوں کو عفو و درگزر سے، برداشت سے کام لے کر درگزر کرتا چلا جائے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عائشہ، جب تم سے راضی ہوتی ہو جب بھی مجھے پتہ چلتا ہے، جب ناراض ہوتی ہو جب بھی مجھے پتہ چل جاتا ہے. کہنے لگے کہ یا رسول اللہ وہ کیسے؟ فرمایا کہ جب تم مجھ سے راضی ہوتی ہو تو جب تم قسم اٹھاتی ہو تو تم کہتی ہو رب محمد کی قسم، اور جن دنوں تم مجھ سے ناراض ہوتی ہو
کوئی ناگواری ہو جاتی ہے تو تم قسم اٹھاتی ہو کہ ابراہیم کے رب کی قسم. میں سمجھ جاتا ہوں کہ آج کل ناراضگی چل رہی ہے. آپ سے کسی نے پوچھا کہ یا رسول اللہ آپ کو سب سے زیادہ محبت کس سے ہے؟ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اتنے پیارے اخلاق کے مالک تھے کہ ہر شخص یہ سمجھتا تھا کہ شاید میں ہی سب سے زیادہ حضور کا محبوب ہوں. تو ایک موقع پر جب سوال ہوا آپ نے فرمایا کہ مجھے سب سے زیادہ محبت مجھے اپنی بیوی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے. پوچھنے والے نے پوچھا کہ یہ تو عورتوں میں ہوئی لیکن مردوں میں آپ کو سب سے زیادہ محبت کس سے ہے؟ اگر آپ چاہتے تو کہہ سکتے تھے کہ ابو بکر سے, لیکن آپ نے نسبت وہی رشتے والی جوڑی, فرمایا کہ عائشہ کے والد سے مجھے سب سے زیادہ محبت. یہ ادب اور احترام اور محبت کا وہ گہرا رشتہ ہے کہ صاحبزادی جو زوجہ محترمہ بن گئی, محبت میں, لاڈ پیار میں سب سے زیادہ محبت ان سے. اور مردوں میں جب پوچھا گیا تو فرمایا کہ مجھے اپنے سسر سے سب سے زیادہ محبت ہے, جن کا نام نامی اسم گرامی ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ. اگر ہمارے دلوں میں برداشت کا جذبہ پیدا ہو جائے, چھوٹی موٹی باتوں پر درگزر سے کام لیا جائے اور ہر بات کو وقت کے وقت انسان نمٹا لے, تو یہ چھوٹی باتیں پھر بڑی نہیں بن پاتی. محبتوں کے پھر پھول وہاں کھلا کرتے ہیں, فضائیں معطر ہوا کرتی ہیں, آل اولاد بھی پھر محبت ہی کے اندر پروان چڑھا کرتی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو انداز اپنی امت کو دیا وہ برداشت کا انداز دیا کہ ہمیشہ برداشت سے کام لو, عفو درگزر سے کام لو, اور پھر اپنے اندر وسعت پیدا کرو کہ وہ صنف نازک جس کو اللہ تعالی نے ایک امانت بنا کر ہمارے حوالے کر دیا, اس امانت کی حفاظت, اس کی نگرانی, اس کی دیکھ بھال یہ ہماری ایمانی فریضہ بن جاتی ہے کہ اس کے لباس پوشاک, اس کی ضروریات زندگی, اس کے رہن سہن کی جو بھی ضروریات ہیں اپنی بساط اور گنجائش کے مطابق اس کو فراہم کرنا یہ بنیادی ایمانی فریضہ ہے. جتنا زیادہ انسان کے اندر برداشت کا ملکہ پیدا ہوتا ہے, وسعت ظرفی اس کے اندر ہو, ظرف وسیع ہو, اپنا دل کشادہ رکھے, تو پھر وہ چھوٹی موٹی باتوں کو محسوس بھی نہیں کرتا. وسعت ظرف یہ بہت بڑی نعمت ہے. ظرف پیدا کر سمندر کی طرح, وسعتیں گہرائیاں خاموشیاں. سمندر سے بہت بڑے بڑے سبق لوگوں نے سیکھے ہیں. ہم بھی اگر اپنے ظرف کے اندر وسعت پیدا کر لیں, گھر والی کے لیے, بچوں کے لیے, دوست احباب کے لیے, ماں باپ کے لیے, اپنے تعلق والوں کے لیے, اپنے دل میں اگر کشادگی رکھ لیں, وسعت ظرف اگر ہمیں نصیب ہو جائے تو پھر خامیاں بھی خوبیاں دکھائی دینے لگتی ہیں. ظرف پیدا کر سمندر کی طرح, وسعتیں گہرائیاں خاموشیاں, کہ وسیع بھی ہے, خاموش بھی ہے, گہرا بھی ہے, اپنے اندر بھی سمندر جیسی صفت پیدا کر لے. امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ, اللہ پاک نے کتنا بلند مقام عطا فرمایا کہ آپ کو امام اعظم کے لقب عطا فرمائے. وسعت ظرفی کا آپ کا ایک واقعہ بڑا ہی عجیب و غریب ہے. آپ کے زمانے کا ایک شخص تھا جس نے مختلف حضرات کو آزمایا کہ کون زیادہ صبر و تحمل والا ہے, بردبار مزاجی والا ہے. تو اس نے آزماتے باری لگائی, حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ کو بھی آزمانے کی باری آئی. آپ کے اس نے معمولات دیکھ لیے کہ آپ کے دن کے معمولات کیا ہیں, رات کے معمولات کیا ہیں. آپ کے رات کے معمولات یہ تھے کہ آپ رات عشاء کی نماز کے بعد فارغ ہو کر ساری رات عبادت میں گزارتے, یہاں تک کہ سال ہا سال آپ نے عشاء کے وضو سے فجر کی نماز ادا فرمائی ہے. پوری رات اللہ کے سامنے عبادت میں گزار دیا کرتے تھے. تو ایسے عبادت گزار, صبح فجر کے بعد سے درس کا آپ کا حلقہ لگتا, ظہر کی اذان تک درس و تدریس میں مشغول رہتے. ظہر سے لے کر پھر عصر تک آپ کے آرام کا معمول تھا, اس وقت اپنی نیند پوری کر لیتے اور رات کو پھر اللہ کے سامنے قیام کرتے. اس شخص نے یہ معمول جب نوٹ کر لیا, ظہر کے بعد جب امام صاحب آرام فرمانے کے لیے لیٹے اور سو گئے, آیا آپ کو جگایا, کہا حضرت ایک مسئلہ معلوم کرنا ہے. حضرت کی نیند خراب کی, مسئلہ معلوم کرنے کے لیے آپ کو جگا دیا, وقت سے بے وقت آیا. آپ جاگ گئے, فرمایا بھائی پوچھو, کیا پوچھنا ہے؟ کہا کہ اوہو بھول گیا, مسئلہ پوچھنے آیا تھا لیکن مسئلہ بھول گیا, پتہ نہیں کیا تھا, ذہن سے نکل گیا, چلا گیا. حضرت پھر لیٹ گئے, نیند تو خراب ہوئی, پھر جب آنکھ لگ گئی پھر آیا آپ کو جگایا. حضرت ایک مسئلہ معلوم کرنا تھا, جاگ گئے نیند خراب ہوئی پھر کہا کہ میں بھول گیا. دو تین دفعہ آپ کو اس طرح ستایا, نیند خراب کی, آرام سے بے آرام کیا. اور اس کے بعد تیسرا چوتھا کے آپ جب جاگ گئے کہنے لگا ہاں یاد آ گیا, وہ مسئلہ یہ پوچھنا تھا کہ انسانی غلاظت میٹھی ہے یا پھیکی ہے. ایسا بہودہ سوال, ایسا فضول سوال, بے مطلب کا سوال کہ انسانی غلاظت, انسانی فضلہ یہ میٹھا ہے یا پھیکا. تو سوال کے جواب میں تو چاہیے یہ تھا کہ غیظ و غضب کے ساتھ اس کو جھڑک کر بھگا دیتے کہ یہ بھی کوئی سوال پوچھنے کا ہے. امام صاحب نے بڑے صبر و تحمل کا مظاہرہ کیا. وسعت ظرفی اس کو کہا جاتا ہے کہ بار بار آرام خراب کر کے جو سوال بھی پوچھا وہ بھی اتنا بے ڈھنگا. ایسا بھونڈا سوال امام صاحب نے فرمایا کہ جب وہ تازہ ہوتا ہے تو میٹھا ہوتا ہے, جب باسی ہو جاتا ہے تو پھیکا ہو جاتا ہے. اب اس کی جرأت اور بے باکی, بے ادبی اور گستاخی دیکھیے کہ برجستہ پوچھنے لگا آپ نے کھایا ہے؟ نہلے پر دھیلا کہ پہلے سوال اتنا فضول کیا اور جب امام صاحب نے جواب دیا تو برجستہ اس نے پوچھا کہ آپ نے کھایا ہے؟ امام صاحب نے فرمایا کہ نہیں بھائی, کھانے کی ضرورت نہیں. ایک فطرت سلیمہ اور عقل سلیم اس بات کو بتاتی ہے کہ جب انسانی فضلہ تازہ ہوتا ہے تو اس پر مکھیاں آتی ہیں, بیٹھتی ہیں, اور مکھی کی طبیعت یہ ہے کہ وہ مٹھاس کو پسند کرتی ہے, اور جب وہی چیز باسی ہو جاتی ہے تو مکھی اس کی طرف التفات نہیں کرتی, تو اس بات کو بتاتی ہے کہ اس کا وہ مٹھاس کا ذائقہ ختم ہو چکا. تسلی بخش جواب سن کر رو دیا, ہاتھ پکڑے اور قدموں میں گر گیا کہ حضرت مجھے معاف کرنا, سوال تو پوچھنا میرا مطلوب نہ تھا, آپ کو ستانا مقصود تھا, لیکن شاباش ہے, آپ کی ہمت اور جرت کو سلام پیش کرتا ہوں کہ آپ نے کس حوصلے کے ساتھ, کس ظرف کے ساتھ, آپ نے کس تسلی کے ساتھ جواب بھی دیا اور جواب کے اوپر دلیل بھی دی. رو کر تائب ہوا اور معافی تلافی کر کے آپ کی شاگردی میں آ گیا. تو وسعت ظرفی یہ بہت بڑی نعمت ہے, اگر انسان کو نصیب ہو جائے تو گھر والے تو سب سے پہلے حقدار ہیں اس بات کے کہ ان کے ساتھ انسان وسعت ظرفی کا مظاہرہ کرے, ہمیشہ میٹھے بول ان کے سامنے بولے, غصہ آئے تو تھوک دے. وہ بیوی جو ساری زندگی اپنے شوہر کے گھر ہی کے اندر اپنے آپ کو فنا کر دیتی ہے شوہر کی خدمت میں, اولاد کی پرورش اور تربیت میں, اس بیوی کا دھیان رکھا جائے, اس کا خیال رکھا جائے, اس کی جائز خواہشات کو جائز طریقے سے پورا کیا جائے, تو پلٹ کر محبت کے بدلے میں محبت ہی ملا کرتی ہے. بچے بھی پھر اچھی پرورش پاتے ہیں, گھر کا ماحول پرسکون ہوا کرتا ہے, پھر بچوں کو باہر آوارہ گردی کی ضرورت نہیں پڑتی, ان کو گھر ہی کے اندر ایسا پیار اور محبت اور ایسی شفقت ملتی ہے کہ بچے پھر گھر سے باہر نہیں نکلتے. میں نے عرض کیا تھا پچھلے مضمون میں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اظہار محبت کا درس ہمیں دیا ہے کہ ماں باپ کے ساتھ بھی اظہار محبت قولی طور پر, عملی طور پر ضروری ہے, بہن بھائیوں کے ساتھ, آل اولاد کے ساتھ, حتیٰ کہ شوہر بیوی کے ساتھ, بیوی شوہر کے ساتھ اظہار محبت کرے, قولاً بھی عملاً بھی محبت کا اظہار کرے کہ واقعتاً مجھے تم سے محبت ہے. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے باقاعدہ عملی طور پر یہ محبت کا اظہار کر کے دکھایا. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے آپ کی محبت بڑی مثالی محبت تھی. ایک موقع پر جہاد سے واپسی کا قافلہ آ رہا تھا, صحابہ اکرام سے فرمایا بھائی تم لوگ ذرا آگے چلو, ہم آ رہے ہیں. صحابہ اکرام کا قافلہ آگے بڑھا, نظروں سے جب اوجھل ہو گیا, بیابان تھا, سناٹا تھا, ہموار میدان تھا, فرمایا عائشہ ریس لگائیں؟ کہا جی ہاں لگاتے ہیں. دونوں اتر گئے, ریس لگائی. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا ریس میں اپنے شوہر نامدار سے آگے نکل گئیں. وقت گزر گیا, جیت گئیں, خوشی ہوئی. وقت گزر گیا, پھر اسی طرح ایک دفعہ قافلہ آ رہا تھا, پھر آپ نے اسی طرح فرمایا صحابہ کو آگے بھیج دیا, فرمایا کہ آؤ عائشہ ریس لگائیں. کہا جی ہاں لگاتے ہیں. ریس لگائی, اس مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آگے نکل گئے, حضرت عائشہ پیچھے رہ گئی. فرمایا ہادی بتل کا, یہ ادلا بدلا ہو گیا, اس مرتبہ تم جیتی تھی, اس دفعہ میں جیت گیا. یہ محبت کا کھیل ہے کہ بیوی کا دل جیتا جا رہا ہے, محبت پیش کی جا رہی ہے, کہ صرف ایک ہی طرف توجہ نہیں کہ انسان خشک صوفی بن جائے, بال بچوں کے ساتھ بھی پورا پیار محبت کا وہ برتاؤ کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتی ہیں کہ بسا اوقات آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے مبارک ہاتھوں سے لقمہ بنا کر میرے منہ میں رکھ دیتے. اس زمانے میں گوشت کے بڑے بڑے بوٹیاں بنا کرتی تھی, تو گوشت کی بوٹی جب بن جاتی تو اس کو ہاتھوں سے پکڑ کے نوچ کے کھایا جاتا. ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ گوشت کی بوٹی کو جس جگہ سے منہ لگا کر کھاتی, آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی اٹھاتے دکھا کر اسی جگہ سے کھاتے, عملی طور پر محبت کا اظہار فرماتے کہ جہاں سے آپ نے کھایا وہیں سے میں بھی کھا رہا ہوں. برتن کا پیالہ کٹورا پانی جس جگہ سے وہ پیتی آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی اسی جگہ سے پیتے. پلٹ کر زوجہ محترمہ کی طرف سے بھی اس سے بڑھ کر محبت ملتی, وہ بھی منتظر رہتی کہاں سے آپ نے کھایا کہاں سے آپ نے پیا. پھر قدردانی بڑھتی ہے, محبتیں بڑھتی ہیں, اور پھر محبت کے نتیجے میں انسان کو پرسکون زندگی نصیب ہوتی ہے. یہ اظہار محبت بڑی نعمت ہے. یہ بیوی انسان کی رازدار ہوا کرتی ہے زندگی میں بھی بعد وفات بھی. اس کو اگر اپنا بنا لیا جائے تو پھر انسان کی زندگی جنت کے نظیر بن جاتی ہے, محبتیں ہی محبتیں ہمیشہ ملا کرتی ہیں. ہن لباس لکم وانتم لباس لہن, تمہاری بیویاں تمہارا لباس ہیں, تمہاری عزت ہیں, تم ان کا لباس ہو, تم ان کی عزت ہو. لباس جس طرح انسان کی عزت اور وقار کا ذریعہ ہے, میاں بیوی ایک دوسرے کے عزت اور وقار کا ذریعہ ہے. ترک کا ایک بادشاہ تھا, مراد اس کا نام تھا. ایک دفعہ اس نے اپنے وزیر سے کہا کہ چلو رات کو بھیس بدل کر حلیہ بدل کر ہم دونوں نکلیں گے, اپنی رعایا کا جائزہ لیں گے. بادشاہ نے اپنا حلیہ تبدیل کیا, ایک عام دیہاتی کا انداز بنا کر اپنے وزیر کو ساتھ لیا. یہ دونوں نکل کھڑے ہوئے رعایا کے حالات کا جائزہ لینے کے لیے. گھومتے پھرتے ایک جگہ راستے پر ان کی نظر پڑی کہ ایک شخص راستے کے کنارے لیٹا سو رہا ہے. بادشاہ کو حیرانی ہوئی کہ یہ شخص میری رعایا میں گھر سے بے گھر فٹ پاتھ پہ لیٹا سو رہا ہے. پاس پہنچا, اس کو آواز دی, اس کو جگانا چاہا تو ٹس سے مس نہ ہوا. وزیر نے کہا کہ بادشاہ سلامت, یہ تو لاش معلوم ہوتی ہے, ہلایا تو واقعتاً وہ تو مردہ حالت میں تھا. بادشاہ نے لوگوں کی طرف دیکھا کہ کوئی آتا جاتا دکھائی دے تو کوئی معلومات ملے. کچھ لوگوں کو اپنی طرف متوجہ کرنا چاہا تو کسی نے کوئی التفات نہ کیا. قسمت سے دو نوجوان آتے دکھائی دیے, ان کو بلایا کہ بھائی ادھر آؤ. وہ جب پاس آئے تو کہا کہ اس شخص کو دیکھو, ذرا جانتے ہو دیکھو کون ہے کہاں کا رہنے والا ہے. جب انہوں نے اس کا چہرہ دیکھا تو پہچان گئے. کہا کہ ہاں ہاں اس کو تو ہم جانتے ہیں, بڑا زانی بڑا شرابی پرلے درجے کا عیاش بدماش انسان ہے یہ, اس فلانے محلے میں اس کا گھر ہے. بادشاہ نے کہا وہ تو اپنے چونکہ ایک سادے حلیے میں تھا, ان کو تو اندازہ نہیں کہ یہ کون ہے. اس نے کہا چلو بےچارا مر گیا, اس کی لاش اٹھا کے اس کے گھر تک تو پہنچا دیں. کہا کہ ہم تو ایسے زانی اور شرابی کبابی کو ہاتھ نہیں لگاتے جو بڑا عیاش اور بدماش تھا. بادشاہ نے تھوڑی سی منت سماجت کی کہ بھائی مر گیا, اب تو چھوڑو اس کا معاملہ اس کے ساتھ, اس کو گھر تک تو پہنچا کے آئیں اس کی لاش. دو تو یہ وزیر اور بادشاہ تھے, دو وہ نوجوان تھے, بڑی مشکل سے آمادہ ہوئے اس کی لاش کو اٹھا کر. گھر تک جب پہنچایا, اس کی بیوی کے حوالے کیا کہ تمہارے شوہر کی یہ لاش ہے, تو بیوی کے تو گویا کہ ہوش اڑ گئے. شوہر کی لاش دیکھ کر زار و قطار رونے لگی اور فریاد کرنے لگی اور بار بار کہنے لگی بڑا نیک شوہر تھا, میرا انتقال کر گیا, بڑا نیک شوہر تھا. وہ جو دو افراد آئے تھے نوجوان, انہوں نے کہا بڑا نیک تھا, پرلے درجے کا زانی شرابی عیاش بدماش. تو خامخا کہتی ہے نیک تھا نیک تھا, رٹ لگائی ہے. وہ تو یہ غصہ ہو کر چلے گئے, لیکن بادشاہ وہی موجود رہا. اس عورت نے جب بار بار یہ جملہ دہرایا کہ میرا شوہر انتقال کر گیا, بڑا نیک صفت انسان تھا, بڑا نیک سیرت انسان تھا, تو بادشاہ نے اس سے پوچھ لیا کہ بھائی آخر اس کی کیا ایسی نیکی تھی جس کا تم ایسا چرچا کر رہی ہو, اس کے بارے میں تو لوگ بتاتے ہیں کہ یہ زانی تھا شرابی تھا. اس نے کہا کہ لوگ تو اس کو یہی زانی اور شرابی سمجھتے تھے, لیکن یہ ملازم تھا, مزدوری کرتا تھا, پیسے کما کر لاتا, گھر والوں کے نان نفقے کا جتنا خرچہ ہوتا دے دیتا, جو پیسے بچتے تھے. اس کے دو معمول تھے, ایک کام یہ کرتا تھا شراب خانے جاتا, شراب کی دو تین بوتلیں خریدتا, لے کر آتا اور اس کو بیت الخلا میں انڈیل دیتا. میں اس سے کہتی کہ تو شراب کے اندر پیسے کیوں ضائع کرتا ہے, تو وہ کہتا تھا کہ میری ان دو تین بوتلوں کے ضائع کرنے سے کم از کم دو تین مسلمان تو گناہ کرنے سے بچ جائیں گے. اور پھر جو پیسے بچتے تھے, علاقے میں ایک طوائف تھی, اس کے گھر پہنچتا تھا اور جا کر اس کو پیسے دیتا تھا اور کہتا تھا آج رات تو تیرا کام چل گیا، آج تو گناہ کے لیے کسی کو اپنے پاس مت بلانا. میں اس سے کہتی تھی کہ تو اپنے پیسوں کو برباد کرتا ہے، شراب کی بوتل لا کے انڈیل دیتا ہے، کبھی دو کبھی تین، اور پیسے جا کے طائفہ کو دے کر آ جاتا ہے. تو وہ کہتا تھا، اچھا میں اس کو کہتی تھی کہ تجھے لوگ بدنام کریں گے، تو ہمیشہ شراب خانے سے شراب لاتا ہے اور انڈی کے اڈے پر جاتا ہے، تو لوگ تو تجھے زانی سمجھیں گے، تجھے شرابی سمجھیں گے. اس پر وہ کہا کرتا تھا، تو اس بات کو چھوڑ، میرا معاملہ میرے اللہ کے ساتھ ہے. تو میں اس کو کہتی تھی کہ تو اتنا بدنام ہو کر جب مرے گا تو لوگ تو تیرے جنازے میں بھی شرکت نہیں کریں گے. اس پر وہ کہا کرتا تھا کہ اللہ کی بندی، جب میں مروں گا تو میرے جنازے میں بڑے بڑے علماء، صلحاء اور شہر کے بڑے بڑے قاضی شرکت کریں گے، حتیٰ کہ بادشاہ وقت بھی میرے جنازے میں آئے گا. نہ جانے کس دل کی گہرائی سے وہ یہ بات اپنی بیوی سے کہا کرتا تھا، جو بات بیوی کے سینے میں راز بن رہی تھی. اس بات کو سن کر مراد بادشاہ ہزار و قطار رو رہا تھا کہ اللہ کی شان کتنی عجیب ہے کہ اس کے دل کا خلوص اور اس کے دل کی گہرائی، کہ اپنی تھوڑی سی کمائی سے وہ دو چار آدمیوں کو گناہوں سے بچانے کے لیے شراب بھی ضائع کرتا ہے اور ایک طائفہ کو اس کی ضرورت کے پیسے دے دیتا ہے تاکہ اس رات کم از کم دو چار آدمی گناہ سے بچ جائیں. تو یہ نیکی ایسی قبول ہوئی، مراد بادشاہ روتے روتے کہنے لگا کہ میں ہی بادشاہ وقت ہوں، مراد میرا نام ہے، یہ میرا وزیر ہے، اور تمہارے شوہر کی مراد کو اللہ نے پورا کر دیا. واقعتاً کل ظہر کی نماز میں اس کا جنازہ ہوگا اور شہر کے تمام علماء، صلحاء اور قاضی اس میں شرکت کریں گے، اور میں خود اس کے جنازے کی نماز پڑھاؤں گا. تو بیوی انسان کی رازدار ہوتی ہے، اچھائیاں بھی جمع کرتی ہے، برائیاں بھی دیکھتی ہے، برائیوں پر وہ روکتی اور ٹوکتی بھی ہے. اللہ تعالیٰ کی ہاں یہ رشتہ بڑا مقدس، بڑا مبارک ہے. اس مبارک رشتے کا تقدس برقرار رکھا جائے، اور خود بھی انسان نیک صفت بن کر جیے، اور بیوی اور بچوں کو بھی نیک بنانے کی کوشش کرے. اور بسا اوقات بیوی کی نیکی شوہر پر اثر انداز ہوتی ہے، بسا اوقات شوہر کی نیکی بیوی پر اثر انداز ہوتی ہے. تو کوشش اور محنت جاری رکھی جائے نیک سیرت، نیک صورت بنانے کی. اور پھر جب یہ ماحول اچھا بن جاتا ہے تو نسلیں جو تیار ہو کر نکلتی ہیں وہ پہلے سے ہی تربیت یافتہ بن کر نکلتی ہیں. تمام کی تمام وہ خرابیاں، وہ بگاڑ جو معاشرے کے اندر جنم لے چکی ہیں، ان سے اپنے آپ کو بھی، اپنی آل اولاد کو بھی، بیوی کو بھی دور رکھنے کی ضرورت ہے. گمراہی کا دور ہے، ہر طرف فتنے ہی فتنے ہیں، گھر کے اندر فتنوں کی پوری بوچھار ہے. فتنوں سے بچایا جائے، لباس پوشاک شریعت کے مطابق پہنائے جائیں، اہتمام کیا جائے کہ اپنی عزتوں کو محفوظ رکھا جائے، پاک دامنی کی زندگی گزاری جائے. عورت ذات کو اللہ پاک نے روز اول جب پیدا فرمایا، حیا اور پردے کے اندر پیدا فرمایا، اس کو با پردہ زندگی گزارنے کی ترغیب دی جائے. بے حجاب ہو کر دوسروں کے سامنے زیب و زینت اختیار کر کے آنے والی خاتون، اللہ تعالی کی طرف سے اس پر لعنت برستی ہے، دیکھنے والے پر بھی لعنت اور پھٹکار، اللہ کی رحمت سے دوری ہوتی ہے، اور جو اس کا ذریعہ بن رہی ہے اس پر بھی لعنت اور پھٹکار برستی ہے. پھر نحوستیں آتی ہیں. عفت و پاک دامنی یہ مومن کا بہت ہی قیمتی جوہر ہے، اس جوہر کو برقرار رکھا جائے. ہر چیز کے اندر شریعت کو مقدم رکھا جائے، خلاف شرع امور سے، طریق حکمت اور مصلحت سے اپنے پورے گھر کو خرافات سے بچانے کی کوشش کی جائے. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو ایک اور نیک بن کر زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آج اسے پر اکتفا کرتا ہوں، باقی یار زندہ صحبت باقی انشاءاللہ آئندہ.